আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আমালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লা লাহু ওয়া মান ইউযলিলহু ফালা হাদিয়া লাহু ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله عز وجل في سورة المائدة اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الذين رضوا بالله ربا وبمحمد نبيا وبالاسلام دينا آمين يا رب العالمين. محترم حضرات, آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اسلام کا صحیح تصور. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں بغیر کسی محنت کے اسلام کی دولت عطا فرمائی, مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا. اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. البتہ یہ ہے کہ ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو دین اسلام کی نعمت ہمیں ملی ہے تو اس دین اسلام کا صحیح تصور ہے کیا, اس لیے کہ جوں جوں زمانہ دور نبوت سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو سابقہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کے تصورات وہ محدود ہو جاتے ہیں, اور نہ صرف محدود ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات مسخ ہو جاتے ہیں. اسی حوالے سے دین اسلام کے بارے میں جو سب تصورات ہمارے معاشرے میں رائج ہیں وہ انتہائی محدود ہیں. تو آئیے ہم آج اس محفل میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین اسلام کا وہ تصور جو کہ ہمیں قرآن اور سنت اور خاص طور پر سیرت النبی اور پھر صحابہ اکرام کے آثار سے ملتا ہے وہ کیا ہے. سب سے پہلے دین اسلام کا مفہوم ہے کیا. یہ لفظ بنا ہے سین لام میم مادے سے, اور عربی زبان میں باب افعال سے یہ لفظ آتا ہے, یعنی اسلام. اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں گردن جھکا دینا, سر تسلیم خم کر دینا, فرما برداری اختیار کرنا. انگریزی میں اس کے لیے دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں, ایک لفظ ہوتا ہے ٹو سرنڈر, اور یہ ایک لفظ ہوتا ہے ٹو گیو اپ ریزسٹنس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لغوی مفہوم میں بھی یہ اسلام کا استعمال قرآن پاک میں اس لغوی مفہوم کے اندر بھی کیا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت 112 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا من اسلم وجہہ للہ, کیوں نہیں جس شخص نے بھی اپنے چہرے کو جھکا دیا اللہ کے لیے, وہ محسن, اور وہ نیک ہو, نیکوکار ہو, فلہ اجرہ عند ربہ, تو اس کا اجر اس کے رب کے ہاں محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور یہ لوگ وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جن پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے. تو یہاں پر الفاظ آئے ہیں بلا من اسلم وجہہ, تو اسلمہ اپنے لغوی مفہوم میں ہے کہ کیوں نہیں کہ جس نے جھکا دیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے, یعنی ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نے پوری خوشی خوشی رضا و رغبت کے ساتھ اطاعت کی, اور اگر وہ نیک انسان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کا اجر محفوظ ہے. پھر اسی مفہوم میں یہ لفظ آیا ہے, یعنی اسلام کا لفظ, سورۃ النساء کی آیت نمبر 125 میں. وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ومن احسن الدین ممن اسلم وجہہ للہ, اور کون اچھا ہو سکتا ہے دین کے اعتبار سے اس شخص سے جس نے کہ اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ کے لیے, وہو محسن, اور اب یہ کہ وہ نیک ہے, واتبع ملت ابراہیم حنیفہ, اور اس نے ان ابراہیم علیہ السلام کے راستے کی پیروی کی جو بالکل یکسو تھے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کئی مرتبہ دوراہے آئے, اور ان کے لیے ممکن تھا کہ چاہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو ترجیح دیں, یا یہ ہے کہ اپنے والدین کی محبت کو, اپنے گھر کی محبت کو, اپنی جان کی محبت کو, اپنے اولاد کی محبت کو ترجیح دیں. لیکن ہر موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی محبت کو ترجیح دی, اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب بھی ان سے ان کے رب نے کہا کہ ابراہیم فرما برداری اختیار کرو، اور انہوں نے فوراً کہا کہ میں فرما برداری اختیار کرتا ہوں اپنے اس رب کی جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، قال اسلمت لرب العالمین، تو فرمایا وہ محسن، وہ نیک ہے، وتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اس نے ابراہیم علیہ السلام کے رستے کی پیروی کی جو بالکل یکسو ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے دوست بنا لیا تھا۔ تو یہ ہے لفظ اسلام کا لغوی مفہوم، یعنی گردن جھکانا، سر تسلیم خم کرنا، فرما برداری اختیار کرنا۔ البتہ جیسے کہ ہر لفظ کا ایک لغوی مفہوم ہوتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ پھر اس کا ایک اصطلاحی مفہوم بھی رائج ہو جاتا ہے، تو اسلام کا جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ ہے ایک مکمل ضابطہ حیات، انگریزی میں کہیں گے اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اور اس کے لیے قرآن پاک میں اصطلاح آئی ہے دین کی، یا احادیث میں بھی اصطلاح آئی ہے دین کی۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19، اس میں الفاظ ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلامی ہے۔ اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، اس میں تو بہت ہی پیارے الفاظ ہیں ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا اسلام کو بطور دین۔ تو یہ ہے لفظ اسلام کا اصطلاحی مفہوم، یعنی دین۔ اب میں ایک بڑی اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں، قرآن حکیم اور حدیث، یعنی حدیث کے بڑے طویل ذخیرے میں، اسلام کے لیے کہیں بھی لفظ مذہب استعمال نہیں ہوا، بلکہ ہمیشہ اسلام کے لیے لفظ دین استعمال ہوا ہے۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام دین ہے، اسلام محض مذہب نہیں ہے، جبکہ ہماری اکثریت کا عالم یہ ہے کہ وہ اسلام کو بھی دیگر مذاہب کی طرح ایک مذہب سمجھتی ہے۔ ابھی اس بات کی وضاحت انشاءاللہ ہماری اگلی بحث میں آئے گی، لیکن یہ ہے کہ کیٹاگوریکل اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اسلام محض مذہب نہیں ہے بلکہ اسلام دین ہے۔ باقی جو دنیا میں دیگر نظریات رائج ہیں وہ مذاہب ہو سکتے ہیں، وہ دین نہیں ہے، لیکن اسلام یہ دین ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرق کیا ہے مذہب میں اور دین میں، تو آئیے اس فرق کو پہلے سمجھتے ہیں۔ یہ جو مذہب کا لفظ ہے، یہ بھی ہے عربی زبان کا لفظ، زال، ہا اور با مادے سے بنا ہے۔ زہبہ کا لفظ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے، جس کے معنی ہوتے ہیں جانا، چلنا۔ اسی سے اسم الظرف بنتا ہے مذہبن، جس کے اصل معنی ہوتے ہیں جانے کی جگہ، یعنی راستہ، روش، طریقہ۔ اور پھر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے پناہ گاہ کے طور پر، کہ جہاں انسان جانے پر مجبور ہو۔ اصطلاحی مفہوم میں مذہب اصل میں ایسی چند باتوں کا مجموعہ ہوتا ہے کہ جنہیں انسان اختیار کرنے پر مجبور ہے۔ انسان کی تخلیق ہی اسی طور پر ہوئی ہے کہ اس کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ان سوالات کے کوئی نہ کوئی جوابات جو ہے وہ حاصل کر کے ان پر وہ مطمئن ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر ان سوالات کے جو جوابات وہ حاصل کر لیتا ہے، اس کے مطابق وہ کچھ نہ کچھ عمل کرتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت ابھی انشاءاللہ آگے آئے گی۔ لیکن ایسی باتوں کا مجموعہ کہ جنہیں اختیار کرنے پر ہر انسان، خواہ مسلمان ہے خواہ کافر ہے، وہ مجبور ہے، تو ایسی باتوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے مذہب۔ اس کے مقابلے میں جو دین کا لفظ ہے، یہ بنا ہے دال یا نون مادے سے۔ لغوی طور پر اس لفظ کا مفہوم ہوتا ہے بدلہ۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم آیت نمبر 3 میں یہ پڑھتے ہیں کہ مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالی بدلے کے دن کے مالک ہیں۔ یعنی اصل بدلہ دنیا میں نہیں ملتا، دنیا میں اکثر و بیشتر نیک لوگ مشکلات میں رہے ہیں، اور دنیا میں اکثر و بیشتر فاسق اور فاجر وہ عیش کرتے ہوئے چلے گئے، تو دنیا میں بدلہ نہیں ملتا۔ دنیا دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ اصل بدلے کا دن ہوگا قیامت کا دن۔ تو مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالی بدلے کے دن کے مالک ہے۔ البتہ پھر قرآن پاک نے اسی بنیادی مفہوم سے اس لفظ کو مزید معنوں میں استعمال کیا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر وہ اصطلاحی مفہوم ہے اس لفظ کا۔ جیسے اصطلاحی طور پر لفظ دین قرآن پاک میں استعمال ہوا قانون اور ضابطے کے معنی میں، وجہ اس کی کیا ہے کہ جو بدلہ ہے وہ کسی قانون کے تحت ہوتا ہے، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے لفظ دین کو قانون کے معنی میں استعمال کیا کہ جس کے تحت بدلہ طے ہوتا ہے۔ اب قرآن پاک میں سورہ یوسف میں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر پہنچے ہیں، اور اس کے بعد جیل سے رہائی کے بعد وہ بادشاہ کے ہاں ایک اہم منصب پر فائز ہوئے، تو اس بادشاہ کے ہاں قانون یہ تھا کہ وہ کسی بھی غیر جو ہے وہ شخص کو جو کہ مصر کا رہنے والا نہ ہو کہیں باہر سے آئے، تو اس شخص کو مصر میں رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ان کے پاس آئے، وہ پوری تفصیل سورہ یوسف میں آپ کو ملے گی، چاہتے یہ تھے کہ میرا بھائی میرے پاس مصر میں رہے، لیکن بادشاہ کے اس قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو مصر میں روک نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تدبیر سکھائی، تدبیر یہ سکھائی کہ ان سے یہ کہا گیا کہ آپ ایسا کیجئے کہ جس پیمانے سے اس وقت جو ہے وہ لوگوں کو راشن بھر بھر کے دیا جا رہا ہے، وہ پیمانہ آپ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیجئے۔ انہوں نے وہ پیمانہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ اب وہ ملازمین جو کہ پیمانوں سے راشن بھر بھر کے لوگوں کو دے رہے تھے، کچھ دیر بعد انہوں نے دیکھا تو ان کو پیمانہ نظر نہیں آیا، تو انہوں نے اس پر شور کر دیا کہ یہ پیمانہ ہمارا کہاں ہے، کس نے لیا ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی انہوں نے بلایا کہ بھائی ہمارا پیمانہ غائب تھا، کہیں آپ لوگوں کے پاس تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز چور نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر پیمانہ کسی کے سامان سے نکلا تو پھر؟ تو ان کے بھائیوں سے الفاظ نکل گئے یوسف علیہ السلام کے کہ بھائی جس کے سامان سے وہ پیمانہ نکلے آپ اس کو غلام بنا لیجیے گا، اس کو اپنے پاس قیدی بنا لیجیے گا، روک لیجیے گا۔ اب اس کے بعد جب ملازمین نے پیمانہ تلاش کرنا شروع کیا تو وہ یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کے سامان سے نکل آیا، اور ان کے بھائیوں کے کہنے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے لیے ممکن ہو گیا کہ اپنے بھائی کو وہ مصر میں روک سکے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پورے واقعے کے بارے میں سورہ یوسف میں یوں فرماتے ہیں کہ کذالک کدنا لے یوسف، اس طریقے پر ہم نے یہ تدبیر سکھائی یوسف علیہ السلام کو، ما کانا لے یا خزا اخاہ فی دین الملک، اس لیے کہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ بادشاہ کے قانون میں، بادشاہ کے اس قانون کے تحت وہ اپنے بھائی کو مصر میں روک سکتے۔ تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 میں یہ لفظ دین الملک جو استعمال ہوا ہے، یہاں پر لفظ دین قانون کے معنی میں ہے۔ پھر قرآن پاک نے اس لفظ کو تھوڑا سا اور اٹھایا ہے، اور پھر اس لفظ کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں لائے ہیں نظام کے معنی میں، اس لیے کہ قانون بنتا ہے نظام کے تحت۔ اگر ہمارے ہاں نظام ہے جمہوریت کا، تو یہاں پر قانون کون بنائیں گے؟ جمہور کے نمائندے، عوام اپنے نمائندوں کو چنے گی، وہ اسمبلی کے اندر جائیں گے، وہ مقننہ کہلائے گی، وہ قانون بنائے گی۔ اسی طرح طریقے پر اگر کسی ملک میں بادشاہت کا نظام ہے، جیسے سعودی عرب ہے، تو وہاں پر جو بادشاہ سلامت ہیں وہ قانون بنائیں گے۔ اسی طریقے پر کہیں پر اگر کوئی ڈکٹیٹر آ گیا ہے، اس نے آ کر قبضہ کر لیا ہے حکومت پر، تو وہ جو چاہے قانون بنا دے۔ تو قانون بنتا ہے نظام کے تحت، اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے اس لفظ دین کو نظام کے معنی میں بھی استعمال کیا۔ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو یہ ہدایت دے رہے ہیں، آیت نمبر 39 ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اے مسلمانوں اب ان مشرکوں سے جنگ کرتے رہو، لڑتے رہو، یہاں تک کہ فتنہ بالکل ختم ہو جائے، اللہ کی نافرمانی کا نظام بالکل ختم ہو جائے، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ مراد یہ ہے کہ دین جو ہے وہ نظام اب اللہ کا ہو، جس میں کہ اللہ کی اطاعت ہو، اللہ کی مرضی چلے۔ سورہ نصر میں بھی الفاظ آتے ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جائے، فتح آ جائے، تو اور آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں جوک در جوک، يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تو آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے گا اور اس سے استغفار طلب کیجئے گا، بے شک وہ بہت ہی نظر کرم کرنے والا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک بڑا اہم مضمون 3 مرتبہ آیا ہے، جس میں کہ اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ تو سورہ توبہ کی آیت 33، سورہ فتح کی آیت 38، اور سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں یہ الفاظ آپ کو ملیں گے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا کے ساتھ، مکمل ہدایت کے ساتھ، مراد ہے قرآن حکیم، و دین الحق، اور ایک عدل والے دین کے ساتھ، ایک نظام عدل، نظام خلافت جسے ہم کہتے ہیں، نظام عدل کے ساتھ بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اس نظام عدل کو، اس دین حق کو کل کے کل، جن سے دین پر، نظام زندگی پر غالب کر دیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، دو جگہ الفاظ یہ ہیں سورہ توبہ اور سورہ صف میں کہ ولو کرے حل مشرکون، خواب مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناپسند ہو۔ اور سورہ فتح میں الفاظ آتے ہیں وکفا باللہ شہیدا، اللہ تعالیٰ اس پر گواہ کافی ہے۔ تو ان آیات میں یہ لفظ دین استعمال ہوا ہے نظام کے معنی میں، اور نظام وہی ہے، اسی کو نظام مانا جائے گا کہ جس کی اطاعت کی جا رہی ہو۔ اسی لیے لفظ دین قرآن پاک میں محض اطاعت کے معنی میں بھی آیا ہے۔ سورہ زمر کے بالکل ابتدا میں آیت نمبر 3 میں الفاظ آتے ہیں کہ الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ خالص اطاعت تو اللہ ہی کے لیے ہے. اگر واقعتاً اللہ پر ایمان ہے تو پھر خالص اطاعت، ٹوٹل اطاعت، کلی اطاعت تو اللہ کی ہوگی. مخلوقات کی اگر اطاعت ہوگی تو وہ اللہ کی اطاعت کے تابع ہوگی. لا اطاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اگر کسی معاملے میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو ہم پھر مخلوق کی اطاعت ہرگز نہیں کریں گے. فلا تطعہما، والدین وہ بھی اگر خدا نہ خواستہ کسی غلط بات کا، خلاف شریعت بات کا حکم دیں گے تو ان کی بھی اطاعت نہیں کریں گے. الا للہ الدین الخالص، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت ہی خالص ہے. ایک اور جگہ الفاظ آتے ہیں ولہ الدین واسبا، اس اللہ کی اطاعت ہی ہمیشہ ہمیشہ، ہمیشہ ہمیشہ اسی کی اطاعت کرنی ہے. اس کی اطاعت کے اندر کسی وقت بھی کوئی وقفہ نہیں آ سکتا، کبھی بھی کوئی ایسا وقت نہیں آ سکتا کچھ دیر کے لیے اس کی اطاعت جو ہے وہ معطل ہو جائے. ولہ الدین واسبا، اسی کی اطاعت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو لہذا ہم اصطلاحی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین سے مراد وہ نظام حیات ہے جو مختلف معاملات زندگی کے لیے ایسے قوانین و ضوابط وضع کرے جو ان معاملات کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہوں، اور بدلے یعنی جزا و سزا کا تعین کرتے ہوں کہ جو قانون پر عمل درآمد کریں انہیں کیا جزا ملے گی، اور جو اس قانون کی خلاف ورزی کریں انہیں پھر کیا سزا ملے گی. تو یہ ہے لفظ دین کا اصطلاحی مفہوم، یعنی وہ نظام حیات جو مختلف یا یوں کہیے جملہ معاملات زندگی کے لیے ایسے قوانین و ضابط وضع کرے جو ان معاملات کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں اور بدلے یعنی جزا و سزا کا تعین کرتے ہیں. میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19، اس میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں نے آپ کو یہ سنایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک تو دین صرف اسلام ہے. تو اب آئیے اس نقطے کو سمجھیں کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اسلام ہی کو کیوں دین ریکگنائز کرتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتے ہیں کہ اس کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور باقی جو بھی مجازن جو ہے وہ دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی دوسرے نظریے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے دین ماننے کو تیار نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو ذرا غور و فکر کرنا ہوگا انسانی زندگی کے مختلف گوشوں پر. انسانی زندگی کے اگر آپ تجزیہ کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہماری زندگی کے اصل میں دو گوشے ہیں. ایک کا تعلق ہماری انفرادیت سے، جہاں ہم پوری طرح سے آزاد ہوتے ہیں جو چاہیں سو کریں، اور ایک کا تعلق ہوتا ہے ہماری اجتماعیت سے، جس میں کہ ہم پورا جو اوپر اجتماعی نظام ہوتا ہے اس کے پابند ہوتے ہیں، ہم آزاد نہیں ہوتے. اگر آپ غور و فکر کریں گے تو انفرادی اعتبار سے آپ کو ہر انسان کے اندر جو ہے وہ تین چیزیں نظر آئیں گی. ہر انسان کچھ نہ کچھ عقائد رکھتا ہے، جسے کہا جاتا ہے بلائنڈ فیتھ، جو ہے وہ جسے یہ بھی کہا جاتا ہے ڈوگما، کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی عقیدہ ہوتا ہے اور وہ بغیر دلیل کے اس کو مانتا ہے. بعض کا خیال یہ ہے کہ اس کائنات میں اصل جو ہے وہ با اختیار ہستی صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں بہت سارے خدا ہیں اور ہر ایک کا کوئی نہ کوئی اختیار ہے، ایک بڑے جی کا گاڈ ہے اور بہت سارے چھوٹے جی کے گاڈ اور گوڈیسز ہیں. ان کا عقیدہ ہے یہ، چاہے اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ اس عقیدے کو مانتے ہیں. تو دنیا میں ہر انسان آپ دیکھیں گے انفرادی اعتبار سے کچھ عقائد کا حامل ہوتا ہے. اسی طریقے پر ان عقائد کے مطابق پھر ہر انسان کسی نہ کسی طریقے پر کوئی عبادت بجا لا رہا ہوتا ہے، عبادت کر رہا ہوتا ہے، اور پھر ہر انسان خوشی اور غمی کے موقع کے حوالے سے کچھ رسومات انجام دیتا ہے. اگر گھر پہ خوشی ہوئی ہے، کوئی بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اس موقع پر کوئی خوشی کی جاتی ہے. اسی طریقے پر خاص طور پر پھر جب جو ہے وہ نکاح کی رسم ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، ایک مرد اور عورت آپس میں ایک رشتے کے بندھن میں بنتے ہیں، تو تب کوئی نہ کوئی تقریب ہوتی ہے. اور اسی طریقے پر جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، غمی کا موقع آتا ہے، تو سبھی کو نہ کوئی رسومات ہوتی ہیں. تو یہ ہماری انفرادی زندگی ہے. انفرادی زندگی میں ہر ایک کے کچھ نہ کچھ عقیدے ہیں، ہر ایک کی کچھ نہ کچھ عبادات ہیں، ہر ایک کی کچھ نہ کچھ رسومات ہیں. یہ جو معاملہ ہے انفرادی زندگی کے ان تین باتوں کا، اس کو ہم کہتے ہیں مذہب. مذہب صرف بحث کرتا ہے عقائد سے، عبادات سے، رسومات سے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ مذہب ایسی باتوں کا مجموعہ ہے کہ جن کو اختیار کرنے پر ایک انسان مجبور ہے. تو ہر انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات کس نے بنائی، پھر اس کائنات کے ساتھ اس خالق کا تعلق کیا ہے، پھر اس کائنات کے اس نظام کو کون چلا رہا ہے، کس کے اختیارات میں ہے اس نظام کا پورا چلنا، پھر مجھے کس نے بنایا، پھر میری ابتدا کیا تھی، میری انتہا کیا. یہ بہت سارے سوالات ہیں. اب ہر آدمی ان سوالات کے کونے کو جواب تلاش کرتا ہے. بعض لوگ جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں اور وہ کسی نبی کی باتوں پر ایمان لے آتے ہیں کہ جو نبی بتا رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی فلسفی کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں کہ جو فلسفی نے اپنے غور و فکر کے نتیجے میں جو رائے قائم کی ہے وہ صحیح ہے. تو دنیا میں کچھ الہامی مذاہب کہلاتے ہیں، کہ جن کے عقائد ہوتے ہیں انبیاء اکرام کی تعلیمات پر مبنی، اور کچھ فلسفیانہ مذاہب ہوتے ہیں کہ جن کے عقائد ہوتے ہیں کسی فلسفی کی نظریات پر مبنی، لیکن دنیا میں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا، اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلا رہے ہیں، ہمیں بھی اللہ نے بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے امتحان کے لیے، اور اس دنیا میں نتائج نہیں نکلتے، نتائج اور بدلہ ملے گا ایک اور زندگی میں جو کہ مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ اسی طریقے پر کسی کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ کائنات آپ سے آپ بنی ہے، جو دہریہ کہلاتا ہے، یہ آپ سے آپ بنی ہے اور جو ہے وہ ایک گردش زمانہ ہوتی ہے اور اس میں ہم خود بخود جیتے ہیں، خود بخود مر جاتے ہیں۔ کسی کا عقیدہ ہے کہ نہیں، ایک بڑے جی کا گاڈ ہے جس نے کائنات بنائی ہے، لیکن اس نے بہت سارے چھوٹے چھوٹے گاڈ بھی رکھے ہیں، چھوٹے جی والے گاڈ بھی، ان کے پاس بھی اختیارات ہیں، اگر ہم ان کو خوش کر لیں تو وہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیں گے۔ ہاؤ لائے شفا نا عند اللہ، مشرقین مکہ بتوں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے اللہ کے سفارش کر دیں گے۔ کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہم اچھا عمل کرتے ہیں تو ہمیں مرنے کے بعد نیا جنم ملے گا، وہ بڑا اچھا ہوگا، اگر ہم برا عمل کرتے ہیں تو مرنے کے بعد ہمارا اگلا جنم جو ہوگا وہ بہت ہی برا ہوگا۔ تو یہ کچھ عقیدے ہیں، انہی عقیدوں کی بنیاد پر پھر عبادات ہوتی ہیں۔ ایک آدمی جس کو بڑا مانتا ہے، جس کو با اختیار مانتا ہے، جس کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے، وہ اس کے سامنے پھر جو ہے وہ اپنی عبادت کا اظہار، بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اسی طریقے پر بعض لوگ مندروں میں جا کر اور بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، بعض لوگ آگ کی پرستش کرتے ہیں، بعض سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ جو جس کو اپنے عقیدے میں بڑا سمجھتا ہے، اپنے نفع نقصان کا اختیار جس کو وہ دیتا ہے، اسی کے اعتبار سے وہ عبادت کرتا ہے۔ اسی طریقے پر ہر گھر میں خوشی آتی ہے، ہر گھر میں غمی آتی ہے، اسی اعتبار سے خوشی اور غمی کے موقع کے حوالے سے رسومات ہیں۔ کہیں پر نکاح میں جو ہے وہ پھیرے لگا دیے جاتے ہیں، دلہا اور دلہن ان دونوں کے دامن آپس میں باندھ کر اور وہ ہاتھ پکڑ کر پھیرے لگا دیتے ہیں، ساتھ پھیرے لگاتے ہیں، وہ ایسے ان کا نکاح ہو گیا۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ خطبہ پڑھا جاتا ہے اور خطبے کے بعد ایجاب و قبول کرایا جاتا ہے۔ اسی طریقے پر کوئی لوگ اپنی میت کو جلا دیتے ہیں، اور جو ہے وہ کچھ لوگ اپنی میت کو لٹکا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو کہ اپنی میت کو تدفین کر دیتے ہیں۔ تو ہر انسان میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، خواہ وہ کسی دنیا کے خطے میں رہتا ہو، کہ اس کے کچھ عقائد ہوں گے، کچھ عبادات ہوں گی، کچھ رسومات ہوں گی۔ یہ ہماری انفرادی زندگی کے تین گوشے ہیں، اور مذہب صرف انہی سے بحث کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ہماری اجتماعی زندگی بھی ہے، جس کے تین بڑے بڑے ستون ہیں۔ ایک ہوتی ہے سیاست، ایک ہوتی ہے معیشت، ایک ہوتی ہے معاشرت۔ سیاست یہ ہوتی ہے کہ اس پورے اجتماعی نظام کے اندر بڑا کون ہے، کس کی مرضی چلے گی، کس کو جو ہے وہ قانون بنانے کا اختیار حاصل ہے، ضوابط بنانے کا اختیار حاصل ہے، یہ چیز ہوتی ہے سیاست۔ اسی طریقے پر معیشت میں یہ اصول طے کیے جاتے ہیں کہ پیسہ کمانے کے کون سے طریقے جائز ہیں، اور پیسہ خرچ کرنے کے کون سے طریقے جائز ہیں، یا پیسہ کمانے کے کون سے طریقے ناجائز ہیں، اور پیسہ خرچ کرنے کے کون سے طریقے ناجائز ہیں۔ اسی طریقے پر تیسری چیز ہوتی ہے معاشرت، اور معاشرت میں کچھ ہوتی ہیں سوشل ویلیوز۔ اس معاشرے میں طے ہوتا ہے کہ یہ چیزیں سوشل ویلیوز ہیں، یہ معاشرتی اقدار ہیں، ان کو پروموٹ کرنا ہے، ان کو پھیلانا ہے۔ اور کچھ ہوتی ہیں سوشل ایولز، معاشرتی برائیاں، کچھ چیزوں کو معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طریقے پر معاشرے کے پھر کچھ معیارات ہوتے ہیں، اس معاشرے میں کون اونچا ہوگا اور کون نیچا ہوگا۔ تو یہ ہر اجتماعی نظام کے اندر آپ کو یہ تینوں چیزیں ملیں گی۔ اب کسی معاشرتی نظام میں دو مردوں کی شادی وہ کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی، لیکن ہمارے دین میں، دین اسلام جو ہمیں تصور دیتا ہے معاشرے کا، اس میں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ کسی معاشرے میں کچھ لوگ پیدائشی طور پر بہت اونچے ہوتے، اگر برہمن کے یہاں کوئی شخص پیدا ہو گیا تو پیدائشی طور پر وہ اونچا ہے، اور کوئی شودر کا پیدا ہوا ہے تو وہ نیچا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے، کہ بائی برتھ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فضیلت ہمارے معاشرے میں ہے، وہ تقوی کی بنیاد پر حاصل ہے۔ تو یہ اجتماعی گوشہ ہے سیاست، معیشت اور معاشرت۔ اور اگر آپ ان دونوں گوشوں کا آپس میں لنک کہاں بنتا ہے، تو وہ اصل میں بنتا ہے رسومات سے۔ وہ کس طریقے پر؟ کہ جب رسم نکاح ہوتی ہے تو اس رسم نکاح سے خاندان وجود میں آتا ہے، خاندان سے پھر معاشرہ بنتا ہے۔ جو ہے وہ لغوی اعتبار سے معاشرے کا لفظ بنا ہے عشر سے، عین شین اور را، اور آپ جانتے ہیں کہ اشرن یا اشرتن کہتے ہیں دس کو۔ تو جہاں دس خاندان اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سوسائٹی ہے، یہ معاشرہ ہے۔ یہ تو جیسے دس خاندان اکٹھے ہوں گے ایک اجتماعیت وجود میں آ جائے گی۔ اب وہاں پر کوئی لین دین ہوگا تو اس کے لیے کوئی معیشت کے اصول بھی بنانے پڑیں گے، اور وہاں پر پھر اجتماعی فیصلے کس بنیاد پر ہوں گے اس کے لیے کوئی نہ کوئی نظام بھی بنانا پڑے گا۔ تو پھر یہ ہے کہ معاشرے سے اوپر معیشت اور پھر اس کے اوپر سیاست، یہ چیزیں آپ سے آپ آ جاتی ہیں۔ اب اگر آپ غور و فکر کریں گے تو اس وقت ہمارے ہاں جو بھی مذاہب ہیں ان میں آپ کو اگر آپ داخل ہوں گے ان کی تفصیلات میں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ سوائے اسلام کے باقی تمام جو بھی نظریات ہیں وہ صرف اور صرف بحث کرتے ہیں انفرادی زندگی سے۔ یہودیت میں آپ کو یہ تو مل جائے گا کہ عقائد کیا ہونے چاہیے، عبادات کس طرح سے بجا لائیں، رسومات کیا کیا ہوں، لیکن یہودیت میں آج کے اس دور کے لیے سیاسی نظام کیا ہو آپ کو اس کے لیے کوئی وہاں پر رہنمائی نہیں ملے گی۔ یہودیت یہ نہیں بتائے گی کہ معیشت کے اصول کیا ہوں، وہ نہیں، وہ خاموش نظر آئے گی آپ کو۔ اسی طریقے پر معاشرت کے بارے میں کچھ نہ کچھ اصول ان کے اس لیے ہیں کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو انسان غار کی زندگی سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ قبائلی زندگی سے بھی آگے بڑھ کر ایک معاشرتی زندگی میں وہ آ چکا تھا، لیکن اس سے اوپر جو ریاستیں بڑے بڑے وجود میں آئی ہیں اس کے حوالے سے معاشرتی اصول کیا ہوں گے، یہودیت آپ کو یہاں پر خاموش نظر آئے گی۔ تو یہودیت ہمیں زندگی کے ان تمام گوشوں، جو تین گوشے انفرادی ہیں اور جو تین گوشے اجتماعی ہیں، ان سب کے بارے میں ہدایات دینے سے قاصر ہے۔ عیسائیت وہ ان چھ کی چھ باتوں کے بارے میں ہدایات دینے سے قاصر ہے، ہندو مت وہ ان چھ کی چھ باتوں کے بارے میں ہدایت دینے سے قاصر ہے، یا جیسے ہمارے آج کل جمہوری نظام ہے تو ایک جمہوری نظام کے اندر یہ تو بحث ہوگی کہ سیاست میں بڑا جو ہے وہ عوام ہوں گے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہوں گے، اسی طرح سے عوام کے نمائندے معیشت کے اصول بھی طے کر دیں گے، کچھ معاشرتی اصول بھی طے کر دیں گے، لیکن جمہوریت آپ کو عقائد نہیں بتائے گی کہ آپ لوگوں کے عقائد کیا ہونے چاہیے، آپ کی عبادات کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، آپ کی رسومات کیا ہونے چاہیے۔ سوشلزم یا کمیونزم یہ ایک معاشی نظام تو دے دیتے ہیں، پھر اس کے تحت سیاسی نظام بھی وجود میں آ جاتا ہے، کوئی معاشرتی ویلیوز بھی وہ اپنے طور پہ بنا دیں گے، لیکن وہ عقائد، عبادات، رسومات کے بارے میں خاموش ہیں۔ تو یہ سب کے سب تشنا ہیں، مکمل ضابطہ حیات صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے، عبادات کس طریقے پر بجا لائے، رسومات کس طریقے پر ادا کی جائیں، لیکن اسلام ہمیں سیاست میں اصول دیتا ہے کہ بڑا کون ہے، اللہ ہے، کس کی مرضی چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی، ان الحکم الا للہ۔ اسی طریقے پر معیشت میں اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ کون سے طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے سے مال کمانا جائز ہے اور کون سے طریقے ہیں کہ جس سے مال کمانا حرام ہے۔ جو ہے وہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آدمی اس طریقے پر مال کمائے کہ جس سے کسی اور کے ساتھ زیادتی ہو، کسی اور کا مال جو ہے وہ بغیر اس کی رضامندی کے ہمارے حصے میں آ جائے۔ اسی طریقے پر اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ مال خرچ کہاں کرنا ہے، پروڈکٹیو جو بھی معاملات ہوں گے انہی میں آپ خرچ کر سکتے ہیں، مال کو بے جا جو ہے وہ خرچ کرنے کی اور ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی طریقے پر اسلام کے معاشرتی اصول ہیں۔ اب یہ آگے چل کر مزید ان کی تفصیل واضح ہوگی کہ وہ کیا عدل ہے جو کہ اسلام ہمیں سیاست کے میدان میں، معیشت کے میدان میں، معاشرت کے میدان میں فراہم کرتا ہے۔ تو اسلام اس لیے صرف دین ہے اللہ کے نزدیک، ان دین عند اللہ الاسلام، کہ صرف اسلام ہی زندگی کے تمام گوشوں کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہی دین یعنی مکمل نظام حیات ہے، اور باقی نظام حیات کے لیے دین کی اصطلاح مجازن استعمال ہوتی ہے لیکن وہ اصلاً اللہ کے نزدیک وہ دین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دین جو ہے وہ ریکگنائز نہیں کرتا۔ اب ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو اتنی ہم نے لمبی چوڑی بحث کی اور مذہب اور دین کے فرق کو ہم نے سمجھا اور اس کو واضح کرنے کی کوشش کی، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے، کیا ضرورت ہے کہ ہم مذہب اور دین کے فرق کو سمجھیں؟ تو اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ اس ساری بحث کے بعد غور و فکر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کسی بھی ملک میں یا کسی بھی معاشرے میں یہ تو ممکن ہے کہ ہم ایک ساتھ کئی مذاہب پر عمل کریں، لیکن وہاں پر اجتماعی نظام کو یہ ایک ہی ہوگا، اجتماعی نظام دو نہیں چل سکتے۔ مثال کے طور پر، سیاسی طور پر، یا تو یہ طے ہوگا کہ اللہ بڑا ہے، ان الحکم الا للہ، اللہ کی مرضی چلے گی، یا پھر آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا بادشاہ سلامت بڑے ہیں جو مرضی قانون بنا دے، یا آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے اور ان کے نمائندے جو مرضی قانون بنا دے۔ تو ایک ملک میں دین ایک ہی ہوگا، ایک معاشرے میں دین ایک ہی ہوگا، مذاہب جو ہے وہ اس پر جتنے مرضی ہو جائے اس پر عمل ہو جائے۔ اب اس وقت جو ہے وہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم اسلام پر بحثیت مذہب عمل کر سکتے ہیں، ہمارے ہاں آپ نمازیں پڑھیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، روزے رکھنے پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، مدارس قائم کرنے پر، اکیڈمیز قائم کرنے پر، درس و تدریس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن کیا ہمارے ملک میں اجتماعی طور پر بھی اسلام نافذ ہے؟ کیا ہمارے ہاں سیاسی طور پر یہ طے ہے کہ یہاں پہ اللہ کی مرضی چلے گی؟ جو ہے وہ نظریہ اعتبار سے تو طے ہے لیکن عملی اعتبار سے یہاں پر طے نہیں ہے۔ موٹی سی مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شراب کو حرام کیا تھا 1400 سال پہلے، اور ہمارے ہاں کب حرام کیا ہم نے شراب کو؟ 1977 میں، جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف ایک تحریک چلی تھی نظام مصطفیٰ کے نام سے، تو انہوں نے کہا کہ اس ملک میں آئندہ شراب حرام ہوگی، اور پھر بعد میں رفتار ہم نے پھر اس کے لیے گنجائش نکال دیا، پھر شراب جو ہے وہ بہت سارے طریقے پر اس کی جو ہے وہ سیل کھلے عام ہو رہی ہے۔ سود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا 1400 سال پہلے، ہمارے ملک میں سودی نظام آج بھی جاری اساری ہے۔ تو ایک ملک میں مذاہب تو کئی ہو سکتے ہیں، لیکن دین جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہوگا۔ لہذا دو ہی شکلیں ہوں گی، یا تو دین اسلام غالب ہوگا یا مغلوب ہوگا۔ تو اس وقت ہمارے ہاں دین اسلام بطور مذہب پریکٹس ہو رہا ہے، بطور مذہب اس پر عمل ہو رہا ہے، لیکن دین اسلام ایسے دین کے طور پر یہاں غالب نہیں ہے۔ اس آیت پر ہم عمل نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت 208 میں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ ہم اس وقت پورے کے پورے دین میں داخل نہیں ہیں، انفرادی اعتبار سے آپ نمازیں پڑھتے رہیے، روزے رکھتے رہیے، آپ جو ہے وہ عقیقہ کرتے رہیے پیدائش پر، نماز جنازہ اپنے جو ہے وہ مرنے والوں کی پڑھتے رہیے، اللہ اللہ خیر صلاح، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اس ملک میں معیشت کا نظام اللہ کی طے کردہ شریعت کے مطابق ہو، سیاست اللہ کے طے کردہ احکامات کے مطابق ہو، معاشرت میں وہ اصول ہوں، یہ نہیں ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ہاں پاکستان کے بننے سے پہلے، آزادی سے پہلے، ایک مرتبہ بعض بڑی نامور شخصیات نے، مذہبی شخصیات نے ایک مرتبہ یہ الفاظ کہہ دیے تھے کہ ہمیں انگریز سرکار کے خلاف کسی قسم کا کوئی احتجاج، کوئی ایجیٹیشن، کوئی تحریک ان کے خلاف نہیں چلانی چاہیے، انہوں نے ہمیں پوری آزادی دے رکھی ہے، ہم مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، درس و تدریس کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک شخصیت نے پہلے ابتدا میں یہ بات کہی، لیکن بعد میں اس کی تائید کچھ اور شخصیات نے بھی کی۔ تو اس بات پر علامہ اقبال کو شدید غصہ آیا تھا، اور علامہ اقبال نے وہ شعر کہا تھا کہ ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ بھائی اسلام تو مغلوب ہے، اسلام اس وقت آزاد ہوگا جبکہ 6 کے 6 گوشوں پر، انفرادی گوشوں پر بھی جو 3 ہیں اور جو 3 اجتماعی گوشے ہیں، ان سب پر اللہ کی مرضی جاری و ساری ہو۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو تم اسلام کو، اسلام تو مغلوب ہوا، اسلام آزاد تو نہ ہوا، لیکن چونکہ سجدے کی اجازت ہے، درس و تدریس کی اجازت ہے، تبلیغ کی اجازت ہے، لہذا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انگریز گورنمنٹ نے اسلام کے حوالے سے بڑی آزادیاں دے رکھی ہیں۔ نہیں، اسلام اس وقت آزاد ہوگا جبکہ اس ملک میں سود ختم ہو جائے، اس ملک کے تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق ہوں، اس ملک میں مساوات ہو، کوئی جو ہے وہ مسلی نہ ہو، کوئی کمی کاری نہ ہو، سب کے سب انسان برابر ہوں، جو سہولت علاج کی صدر مملکت کو حاصل ہے وہی کسی غریب کو بھی حاصل ہو، جس اسکول میں صدر مملکت کا بچہ پڑھتا ہے اسی اسکول میں ایک عام آدمی کا بچہ بھی پڑھ سکے۔ اگر یہ سب ہے تو اسلام آزاد ہے، ورنہ یہ نہیں ہے تو پھر اسلام تو آزاد نہیں ہے۔ اسلام کو ہم نے پابند کر دیا کہ بھائی یہاں تک اسلام پر عمل کر لو، لیکن اس سے آگے جو ہے وہ اسلام کی بات مت کرنا۔ اگر آپ غور و فکر کریں تو اس وقت موجودہ صورتحال اب کیا ہے، پوری دنیا پہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ہی دنیا میں اس وقت نظام وہ چل رہا ہے، چاہے وہ پاکستان ہو اور چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہو، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں غالب تصور ہے سیکولرزم کا، اور اس ازم کے تحت، اس نظام کے تحت تمام افراد کو انفرادی زندگی میں اپنے اپنے مذاہب پر عمل کی پوری آزادی ہے، آپ انفرادی طور پر جو چاہیں کریں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن اجتماعی زندگی میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سند یا ذریعہ رہنمائی نہیں بنا سکتے۔ کسی اسمبلی میں، کسی پارلیمنٹ میں قانون سازی کے عمل میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے یا تورات میں یہ لکھا ہے یا انجیل میں یہ لکھا ہے، کہیں پر آپ کسی بھی الہامی کتاب کو یا اللہ کی بات کو آپ جو ہے وہ ذریعہ رہنمائی سند نہیں بنا سکتے۔ اجتماعی معاملات تو طے ہوں گے عوام کی کثرت رائے سے، عوام جس چیز کو چاہیں، چاہیں تو دو مردوں کی شادی کو جائز قرار دے دیں اور چاہے تو اسے غلط قرار دے دیں، وہ چاہیں تو شراب کو حلال قرار دے دیں، چاہیں تو شراب کو ناجائز قرار دے دیں۔ تو اجتماعی نظام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہیں چلے گی۔ باقی یہ ہے کہ آپ مسجدیں بنائیے، امریکہ جیسے ملک میں بھی اس کی اجازت ہے کہ آپ گرجا خرید کے مسجد بنا لیں، کوئی آپ کو جو ہے وہاں پر منع کرنے والا نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بجائے 30 روزے رکھنے کے آپ 365 دن روزے رکھیں، پورا سال روزے رکھیں، وہ کوئی آپ کو رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ لیکن اگر آپ نے وہاں پر بات کی کہ نظام غلط ہے اور یہ نظام عادلانہ نہیں ہے، جو ہے وہ اس میں اللہ کی مرضی کے مطابق یہ نظام نہیں ہے، تو یہ بات آپ کی نہیں چلنے دیں گے۔ دنیا میں جس خطے کے اندر بھی کوئی ایسی تحریکیں اٹھی ہیں جنہوں نے نظام کو بدلنے کی بات کی ہے، ان تحریکوں کو پھر کچلا گیا ہے۔ لیکن جو تحریک نظام کی بات نہیں کرتی، وہ صرف نماز روزے کی اور صرف مذہبی باتوں کی تلقین کرتی ہیں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ اسرائیل میں بھی جا کر تبلیغ کر سکتی ہیں، امریکہ میں بھی کر سکتی ہیں، روس میں بھی کر سکتی ہیں، ان کو ہر جگہ اجازت ہے۔ تو یہ اس وقت ہے دنیا میں پورے جو چھتری ہے ہمارے اوپر وہ سیکولرزم کی ہے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیکولرزم ایک طرف ہمہ مذہبیت ہے، ایک ایسا نظام ہے جو کہ تمام مذاہب کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، لیکن یہ لا دینیت ہے، یہ اسلام کو ایز اے دین پریکٹس کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ یہ ہمہ مذہبیت ہے، یہ تمام مذاہب کو اکوموڈیٹ کر لیتا ہے، لیکن یہ لا دینیت ہے۔ اور یہ تاریخ انسانی میں نوع انسانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدترین بغاوت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو عبادت خانوں تک محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم مسجد میں جا کر کہو اللہ اکبر، اذان میں 6 مرتبہ کہو اللہ بڑا ہے، نماز میں بار بار کہو، لیکن پارلیمنٹ میں اللہ کو بڑا مت کہنا، جو ہے وہ کسی عدالت میں اللہ تعالیٰ کو بڑا مت کہنا، اسٹاک ایکسچینج میں اللہ تعالیٰ کو بڑا مت کہنا، وہاں تو جو بھی ہمیں سمجھ میں آئے گا طریقہ ہم اس کو اختیار کریں گے۔ مزید آپ غور و فکر کریں گے تو اصل میں ایسا ہوا کیوں؟ ایسا اس لیے ہوا کہ اس وقت دنیا میں جو اصل قوت ہے جو کہ نو انسانی کا استحصال کر رہی ہے وہ اصل میں ہے یہود، اور یہ دراصل یہودی سازش ہے کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ باوجود مذہبی اعتبار سے قلیل ہونے کے وہ دنیا میں اپنا غلبہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر دنیا میں مذہب کو کوئی فیصلہ کن رول حاصل ہو حکومت میں تو پھر تو یہودی پیچھے رہ جائیں گے، ان کی تعداد انتہائی کم ہے۔ تو بڑی محنت سے انہوں نے بڑے خوشنما قسم کی اصطلاحات کا سہارا لے کر اور انہوں نے دنیا میں یہ آزادی اور مساوات اور لبرلزم، اس کے ذریعے سے انہوں نے دنیا میں ایک نظام جو ہے یہ قائم کیا ہے، اور اس کا لوگوں کو میڈیا کے ذریعے سے قائل کیا ہے کہ اصل نظام تو یہ ہونا چاہیے، انفرادی اعتبار سے آپ جو مرضی کریں لیکن اجتماعی اعتبار سے آپ کسی بھی جو ہے وہ مذہبی تصور یا الہامی کتاب اس سے کوئی رہنمائی نہیں لیں گے۔ اس وقت ذرا اپنی صورتحال پہ غور کریں کہ ہمارا جو اس وقت تصور ہے اسلام کے بارے میں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہمارا تصور بھی اسلام کے بارے میں صرف ایک مذہب کا ہے، یہ بڑا محدود ہمارا مذہبی تصور ہے جو ہماری اکثریت نے اختیار کر رکھا ہے۔ ہماری اکثریت اسلام کو محض مذہب سمجھتی ہے اور اسلام کے چند مذہبی شاعر پر عمل کر کے بالکل مطمئن ہے، یہی وجہ ہے کہ ہماری اکثریت کو اسلام کے مغلوب ہونے پر کوئی دکھ نہیں ہے۔ اسلام اگر مغلوب ہے تو کتنے لوگ ہیں جو اس فکر میں گھل رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اسلام پھر سے غالب ہو۔ علامہ اقبال نے اس بات پر بڑے افسوس کا اظہار کیا تھا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ الطاف حسین حالی اس صدی کے شروع میں روئے تھے کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے، اور اے خاصا اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین، دیکھیے لفظ دین آ رہا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے۔ اور اقبال نے بھی کہا تھا کہ اے باد صبا کملی والے سے جا کہی ہو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ تو یہ اس وقت اصل میں دنیا میں کیفیت ہے کہ کہیں پر بھی اسلام غالب نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں فکر ہی نہیں ہے، ہم جو ہے وہ امت اندر خاک او آسودہ است، امت جو ہے وہ اس خاک میں جو کہ خاک ہے اس وقت، ایک زمانے میں اسلام کی ایک عمارت تھی اور وہ زمین بوس ہو کر خاک بن گئی ہے، امت اس کے اندر جو ہے وہ آسودہ ہے، بڑی خوش ہے، مطمئن ہے۔ تو وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اب اس محدود مذہبی تصور کے پھر نقصانات کیا ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کی آیت 85 میں فرماتے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کی کچھ باتیں مانو گے اور کچھ باتیں نہیں مانو گے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون، جو کوئی بھی ایسا کرے گا کہ کچھ باتیں کتاب کی مانے کچھ نہ مانے، اس کا بدلہ نہیں ہے مگر دنیا میں رسوائی، اور آخرت میں وہ لوگ لوٹائے جائیں گے شدید عذاب کی طرف، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ اس وقت ہم نے اسلام کو مذہب بنا کر ہم نے جو ہے وہ کچھ باتیں اسلام کی ہم عمل کر رہے ہیں، انفرادی اعتبار سے جو سارے گوشے اس پہ عمل ہو رہا ہے، اجتماعی گوشوں پر ہم عمل نہیں کر رہے، لہذا ہم نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ کچھ باتیں ہم اللہ کی مانتے کچھ نہیں مانتے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے دو سزائیں ملتی ہیں، دنیا کی زندگی میں رسوائی اور آخرت میں عذاب۔ اب ذرا دیکھیے دنیا میں کیا نقصان ہو رہا ہے، اسلام کے عادلانہ نظام سے محروم ہو کر نوع انسانی ظلم و استحصال کا شکار ہوتی ہے۔ دیکھیے ہمارے اپنے بنائے ہوئے نظام میں عدل ہو ہی نہیں سکتا، یہاں اجتماعیت میں آ کر دو فریقوں کے حقوق آپس میں ٹکراتے ہیں، وہیں پر امکان ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ظلم ہو جائے گا، ناانصافی ہو جائے گی۔ اگر عورتیں نظام بنائیں گی تو وہ مردوں کے ساتھ زیادتی کریں گی، مرد نظام بنائے گا تو عورت کے ساتھ زیادتی کرے گا، سرمایہ دار قوانین بنائیں گے تو مزدور کے ساتھ زیادتی ہوگی، مزدور بنائیں گے تو سرمایہ دار کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ کبھی اجتماعیت اتنی پاورفل ہوگی کہ انفرادیت کا گلا گھونٹ دے گی، اور کبھی افراد اتنے طاقتور ہوں گے کہ اجتماعیت کا، اجتماعی مفادات کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ تو صرف اور صرف اللہ ہی کے نظام میں عدل ہو سکتا ہے۔ عدل جانتا ہے، اللہ جانتا ہے جو خالق ہے، کہ عورت کے کیا مسائل ہیں، مرد کے کیا مسائل ہیں، مزدور کے لیے جو ہے وہ کیا کچھ ہونا چاہیے، سرمایہ دار کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے۔ اللہ یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے گا کہ جس نے تخلیق کیا ہے؟ تو دنیا میں عدل قائم ہو سکتا ہے صرف اور صرف اللہ کے عطا کردہ نظام سے، لیکن ہم نے اللہ کے اس نظام پر کو پریکٹس نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا، لہذا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم عادلانہ نظام سے محروم ہوئے، اور پوری نوع انسانی دنیا میں ظلم، جبر، استحصال کا شکار ہے۔ دنیا میں عدل جیسے میں نے عرض کیا کہ صرف اور صرف اسلام کے غالب ہونے سے ممکن ہے، کیونکہ یہی دین حق ہے یا یہی نظام عدل اجتماعی ہے۔ پھر دیکھیے اس کے مظاہر کیا ہیں، اور یہ مظاہر میں عرض کر رہا ہوں توحید کے اعتبار سے۔ ایک زمانے میں توحید کا معاملہ یہ تھا، اقبال نے کہا کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ توحید کی بحثیں بڑی ہوتی ہے لیکن ساری علمی اعتبار سے، لیکن یہ ہے کہ توحید کے عملی فائدے کیا کیا تھے اس کا ذکر ہوتا ہی نہیں۔ دیکھیے توحید کے عملی فائدے کیا کیا ہے۔ نمبر ایک، جیسے میں نے عرض کیا کہ اجتماعی گوشے تین ہیں، سیاست، معیشت اور معاشرت۔ سیاست میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ہدایت دیتے ہیں کہ حاکم اللہ تبارک و تعالی ہے، ان الحکم الا للہ۔ الفاظ قرآن پاک میں تین جگہ آتے ہیں کہ حکم کا اختیار، فیصلے کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اسی طریقے پر جو ہے وہ ولا یشرک فی حکم ہی احدا، اللہ تبارک و تعالی اپنے حکم کے معاملے میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ بندوں کے لیے کیا ہے؟ خلافت۔ لہذا اس کی اجازت نہیں ہے کہ انسانوں کو انسان غلام بنا لے، اس کی اجازت نہیں ہے کہ انسانوں کو انسان اپنا غلام بنا لے۔ اور اگر آپ غور و فکر کریں گے دنیا میں جتنے بھی نظام ہیں ان میں اکثر و بیشتر ہوتا یہی ہے کہ کچھ لوگ عیش کرتے ہیں اور وہ اپنے پیسے کی بنیاد پر، سود خوری کی بنیاد پر، جاگیرداری کی بنیاد پر خود جو ہے وہ کوئی محنت نہیں کرتے لیکن لاکھوں میں کھیلتے ہیں، عیش کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بےچارے محنت کرتے ہیں، اپنا خون پسینہ فیکٹریوں میں ایک کرتے ہیں، اپنا خون پسینہ زمینوں پر، زرعی میدان میں ایک کرتے ہیں لیکن دو وقت کی روٹی کو ترستے ہیں، تو گویا محنت کر کے وہ کسی اور کے لیے کما رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتے کہ انسانوں کو انسان اپنا غلام بنا لے، انسان خلیفہ ہے، حاکم صرف اللہ ہے۔ اسی طریقے پر معیشت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اصول یہ دیتے ہیں کہ مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، للہ ملک السماوات والارض۔ اور اس میں جو ہے وہ ای امانت چند روزہ نزد ماس، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ امانت ہے، مالک ہر چیز کا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ سیاست کے بارے میں اقبال کا شعر کہ سروری زیبا فقط تو ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ اور جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے ابلیس کے مجلس شورا میں اقبال نے یہ جو مصرع کہا ہے کہ دین اسلام کا یہ جو ہے وہ پہلو ہے کہ منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی، تو انسان کے لیے امانت ہے معیشت کے اعتبار سے، مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس یہ مال و دولت اللہ کی امانت ہے اور مجھے اللہ کے ہاں پھر جا کر اس کا حساب کتاب دینا ہے، تو نہ آپ پیسے کو غلط طریقے سے کمائیں گے اور نہ ہی آپ پیسے کو غلط مداد کے اندر خرچ کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اگر اس اصول کو عملی طور پر نافذ کیا جائے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ جاگیردار اور سرمایہ دار وہ غریبوں کا خون نچوڑ سکیں، اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ اسی طریقے پر معاشرت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی چونکہ ہر انسان کا خالق ہے، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسان ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، تو جب خالق ایک ہی ہے ہر انسان کا، ہر انسان کے والدین ایک ہی ہیں آدم اور اما حوا علیہ السلام اور سلام علیہا، تو پھر یہ ہے کہ بندوں کے لیے مساوات ہے۔ دیکھیے سیاست میں بندوں کے لیے کیا ہے؟ خلافت۔ معیشت میں کیا ہے؟ امانت۔ اور معاشرت میں بندوں کے لیے کیا ہے؟ مساوات۔ یہ تین بڑے اہم اصول ہیں، اور توحید کی یوں کہیے کہ اس کی شرح ہے یہ عملی اعتبار سے، کہ خلافت، امانت اور مساوات۔ دین اسلام کی معاشرتی تعلیمات کا لب لباب یہ ہے کہ سب انسان برابر ہیں، اور ہر انسان کی جان، ہر انسان کا مال اور ہر انسان کی عزت و آبرو وہ یکساں محترم ہے۔ آپ کسی کے ساتھ کسی اعتبار سے زیادتی نہیں کر سکتے، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ تو ہم نے چونکہ ان اصولوں سے پہلو تہی کی، اس وجہ سے آج دنیا کا نقصان یہ ہے کہ پوری کی پوری دنیا میں انسانوں کی اکثریت وہ ظلم اور استحصال کی چکی تلے پس رہی ہے۔ نمبر دو، دوسرا نقصان کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 13 میں ہمیں ایک ایسا مقصد دیا تھا کہ اگر وہ مقصد ہمارے پیش نظر ہوتا تو امت میں ایک اتحاد پیدا ہوتا۔ سورۃ الشورى کی آیت 13 میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ شرع لکم من الدین، دیکھو اس دین یعنی دین اسلام کے بارے میں تمہارے بارے میں وہی چیز طے کی گئی ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، جس کی وصیت ہم نے کی تھی نوح علیہ السلام کو، جس کی وحی نبی ہم آپ کو کر رہے ہیں، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت ابراہیم کو، وہ کیا تھا؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دیکھو دین کو قائم کرو۔ یہ دین صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا کہ تم جو ہے وہ دین کے بارے میں سنہری اصولوں کی قرآن پاک میں تلاوت کر لیا کرو اور اس سے ثواب حاصل کر لیا کرو، بلکہ اس لیے آیا ہے کہ ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اس بارے میں تفرقے میں مت پڑو۔ اقیمو کے معنی دو ہو سکتے ہیں، قائم کرو یا قائم رکھو۔ اگر دین قائم نہیں ہے تو قائم کرو، اور قائم اگر ہے اس کی حفاظت کرو، اس کو قائم رکھو۔ لیکن ہم نے اس مقصد کو چھوڑ دیا، لہذا یہ ہے کہ امت کی وحدت ختم ہو گئی، امت کی وحدت کا شرازہ بکھر گیا۔ بڑے مقاصد سامنے ہو تو چھوٹی چھوٹی باتیں لوگ خود بھول جاتے ہیں اور اس سے آپس میں اتحاد پیدا ہوتا ہے، اور کوئی بڑا مقصد سامنے نہ ہو تو پھر چھوٹی چھوٹی باتیں اہم ہو جاتی ہیں اور ان میں جو بھی اختلافات ہوتے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، وہ زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں، اور آدمی جو ہے وہ اتحاد، اتفاق، اور پھر گویا ایک اپنا جو روب ہو سکتا تھا امت مسلمہ کا دنیا میں، ہم اس سے محروم ہو گئے۔ پھر تیسری بات جو دنیا میں بہت بڑا نقصان ہوا، اور خاص طور پر ہم ملت اسلامیہ پاکستان اس کو جو ہے وہ یہ زخم ابھی تک چاٹ رہی ہے، وہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر اختلافات کی بنیاد وہ امور ہے جن کا تعلق مذہب سے۔ آپ اگر غور و فکر کریں گے کہ آخر جھگڑے کیا ہے ہمارے ہاں مختلف مکاتب فکر کے درمیان، تو سارے کے سارے جھگڑے مذہبی ایشوز پر ہیں۔ جھگڑے آ تو عقائد پر ہوں گے، یہ جو ہے وہ مشرق ہے یا یہ گستاخ رسول ہے، یا جھگڑے ہوں گے عبادات کے اوپر کہ یہ 8 تراویح پڑھتے ہیں اور یہ 20 تراویح پڑھتے ہیں، یہ رفع دین کرتے ہیں یہ رفع دین نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمارے سارے جتنے بھی اختلافات ہیں آپ دیکھیں گے وہ مذہبی ایشوز پر ہیں۔ ہم نے اسلام کو مذہب بنا دیا، سارے کے سارے توجہ مذہب پر ہے، لہذا انہیں ایشوز کے اوپر جو ہے وہ جھگڑ رہے ہیں۔ اب پورے کے پورے ملک میں نظام جو ہے وہ کافرانہ ہے، ملم یاکم بما انزل اللہ فاولائک هم الکافرون، ملم یاکم بما انزل اللہ فاولائک هم الظالمون، ملم یاکم بما انزل اللہ فاولائک هم الفاسقون۔ وہ لوگ جو کہ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق حکومت نہیں کرتے، فیصلے نہیں کرتے، وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں۔ ظالم قرآن پاک میں ظلم کہتے ہیں شرک کو، وہ مشرک ہیں، وہ اللہ کی مرضی کو جاری و ساری نہیں کر رہا، بلکہ انہوں نے اللہ سے بڑا جو ہے وہ کسی انسان کو بنا رکھا ہے، اس کا قانون جاری و ساری اللہ کا نہیں چلتا، اللہ کا قانون نہیں ہے، وہی تو فاسق ہے، وہی تو باغی ہے۔ سورہ مائدہ کا 7 رکوع ہے جس میں یہ باتیں بیان ہوئی ہیں۔ لیکن پورے ملک میں نظام مشرکانہ ہے، پورے ملک میں نظام کافرانہ ہے، اس کے خلاف کوئی فکر نہیں ہے، کوئی چنتا نہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے وہ شرک کے فتوے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گستاخ رسول کے فتوے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر میں بعض اوقات سوال کیا کرتا ہوں کہ بھائی بلا شبہ احادیث میں کثرت سے رفع دین کرنے کا ذکر آیا ہے، لیکن کیا رفع دین کو ہمارے جو بھی نماز کے مسائل ہیں ان میں رفع دین کرنا فرض ہے، یا رفع دین کرنا واجب ہے، یا رفع دین کرنا سنت موقعہ ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک مکتب فکر کہتا ہے کہ رفع دین کرنا نماز میں افضل ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ نہ کرنا افضل ہے۔ اب ان باتوں پر وہ امت جو کہ پہلے سے بکھری ہوئی ہے، ان باتوں پر ہم ساری بحث کرتے رہتے ہیں، انہیں پر جھگڑے کرتے رہتے ہیں۔ کیا یہ واقعی ایشو جھگڑے کا ہے؟ نہیں، ہونا یہ چاہیے کہ ابھی ان مسائل کو برداشت کریں، ان مسائل کو ایک دوسرے کے لیے بڑا جو ہے وہ اپنا حوصلہ کر کے ان کو برداشت کرے، اور جو اصل اس وقت معاشرے کی میں معاملات حرام کے حوالے سے ہیں، منکرات کے حوالے سے ہیں، ساری کی ساری توجہ ان کو ختم کرنے پر ہو۔ قرآن پاک تو کہتا ہے ولتکم منکم امتن یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو کہ خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ لیکن توجہات اس سے ہٹ کر ہم نے چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر ہم نے وہ اپنے سارے کے سارے اختلافات کر کے، اور تم اور ہم اور ہیں، من دیگری تو دیگری۔ تو اس وقت ہمارے ہاں یہ ہم پر عذاب ہے فرقہ واریت کا، اگر آپ غور و فکر کریں گے تو مذہبی شاعر پر ہی چونکہ سارا ہم زور دیتے ہیں، اس سے ہمارے اندر ایک تنگ نظری پیدا ہوئی، ہمارے اختلافات نے تفرقے کی صورت اختیار کی، اور ہم فرقہ واریت کے عذاب میں مبتلا ہو کر ایک دوسرے کی قوت کا مدہ چکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کی جانیں لے رہے ہیں، مسجدوں کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض، یعنی من سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیج دے اوپر سے، اوپر سے کوئی ایسی بارش آ جائے کہ جس کی وجہ سے ہلاکتیں ہو جائیں، اولے گر جائیں اوپر سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیج دے تمہارے قدموں کے نیچے سے، زلزلہ آ جائے، آتش فشاں پھٹے اور اس سے تباہی ہو جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تقسیم کر دے گروہوں میں اور ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھا دے۔ اس وقت عذاب کی تیسری شکل ہے کہ جس میں ہم گرفتار ہیں، کہ ہم نے دین اسلام کو چھوڑا تو کہیں مذہبی فرقہ واریت ہے، کہیں مذہبی تعصبات ہیں، کہیں لسانی تعصبات ہیں، اور ان بنیادوں پر ہم ایک دوسرے کا خون کر رہے ہیں۔ یہ تو تھے دنیا کے نقصانات، آخرت کا نقصان، آخرت کے اعتبار سے دیکھیے یہ جو دین کے حصے بکھرے کرنا ہے، یعنی کچھ احکامات پر عمل کرنا اور کچھ احکامات کو نظر انداز کر دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس جرم کو شرک قرار دیتے ہیں۔ سورۃ الروم کی آیات 31 اور 32 میں ہے کہ ولا تکونوا من المشرکین، دیکھنا مشرکوں میں سے مت ہو جانا، من الذین فرقوا دینہم، کہ جنہوں نے دین کو پھاڑ دیا، دین کے حصے بکھرے کر دیے، اور کلو حزب وکانو شیعہ، وہ گروہ گروہ ہو گئے، وکلو حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ کے پاس جو دین کا حصہ وہ اسی پر خوش ہو رہے ہیں، کوئی خوش ہو رہا ہے کہ ہماری نماز 100% صحیح ہے، باقی جو دین کے دوسرے معاملات ہیں ان کے حوالے سے وہ کوئی عوام میں ایک جذبہ پیدا نہیں کرتے کہ اٹھو اور جو ہے وہ اس دین کو پورے کے پورے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرو، ان کی ساری توجہات نماز پر ہیں، کسی کی ساری توجہ عشق رسول پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ ان کے بیانات سنیں گے وہ عشق رسول کے حوالے سے ہوں گے، کسی کی ساری توجہ توحید پر ہے، جو بھی گفتگو ہوگی ساری صرف توحید کے حوالے سے ہوگی، دین کے کسی ایک حصے کو لے کر وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور باقی لوگ گمراہ ہیں یا باقی لوگ مشرک ہیں یا باقی لوگ کافر ہیں۔ تو کلو حزب بما لدیہم فرحون، دین کو ایک پوری وحدت کے طور پر کہ ہم نے پورے کے پورے دین پر عمل کرنا ہے، صرف عقائد کی حد تک نہیں، صرف عبادات کی حد تک نہیں، سیاسی نظام بھی اللہ کا ہو، معاشرتی نظام بھی اللہ کا عطا کردہ ہو، اور معاشی نظام بھی اللہ کا عطا کردہ ہو، یہ نہیں ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم نے دین کی ایک بات کو لے لیا اور باقی باتوں کو تم نے چھوڑ دیا تو یہ چیز شرک ہے۔ پھر دیکھیے شرک ایسا جرم ہے کہ جس کی اللہ کیا معافی نہیں ہے۔ دو مرتبہ اس سورہ نساء میں الفاظ آتے ہیں بالکل اسی ایک ہی جو ہے وہ الفاظ میں ہے کہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کو تو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا وہ معاف فرما دے گا، شرک کی معافی نہیں ہے۔ سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ جو شخص بھی شرک کرتا ہے اس پہ اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار، تو اگر خدا نہ خواستہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ہم گویا شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور شرک کی اللہ کا معافی نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان کو اپنے غلطی کا احساس ہو جائے اور انسان اس سے توبہ کرے۔ تو یہ ہے آخرت کا نقصان۔ اسی طرح سے نمبر دو، جو مسلمان اسلام کو بطور دین اختیار نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت 85-87 میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے طرز عمل کو قبول نہیں کرتے۔ تم نے اسلام کو قبول اختیار کیا بطور مذہب تو تمہاری کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی، کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، کوئی روزہ قبول نہیں ہوگا۔ جب تک تمہیں علم نہیں ہے تب تک ممکن ہے اللہ کے یہاں معافی ہو جائے، لیکن جب علم ہو جائے کہ بھائی اسلام دین ہے اور تم نے اپنے آپ کو محدود کر دیا صرف اسلام کے مذہبی پہلو پر، باقی تمہیں ایز اے دین اسلام پر عمل کرانے کے حوالے سے کوئی فکر ہی نہیں ہے اور تم اقامت دین کے حوالے سے کوئی کوشش ہی نہیں کر رہے ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری یہ مذہبی چیزیں بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ دیکھیں سورہ آل عمران کی آیات 85-87 کے الفاظ کیا ہیں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس کسی نے بھی اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ قبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں ایسے لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اگر صرف یہی آیت ہوتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے اس سے مراد غیر مسلم ہو جو اسلام قبول نہیں کرتے، کافر رہتے ہیں، لیکن اگلی آیت بتاتی ہے کہ نہیں، یہاں پر کافروں کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر مسلمانوں کا ذکر ہے۔ دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہدایت دے اس قوم کو کہ جس نے کفر کیا ہے ایمان کے بعد، کون سا کفر؟ ملم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ کافر ہیں۔ وشہدوا ان الرسول حق، اور جنہوں نے گواہی دی کہ رسول حق ہے۔ کیا کوئی کافر گواہی دیتا ہے کہ رسول حق ہے؟ یہ گواہی مسلمان دیتا ہے، یہاں مسلمانوں کا ذکر ہے۔ کوئی ہندو گواہی دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہے؟ وہ کبھی گواہی نہیں دیتا، یہاں مسلمانوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے اس قوم کو ہدایت دے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے پورے دین پر عمل نہ کر کے کفر کا ارتکاب کیا، اور گواہی دی، زبان سے بولتے ہیں کہ رسول حق ہے اور گواہی دیتے ہیں وجاءہم البینات، کہ رسول ان کے پاس واضح تعلیمات لے کر آئے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو اس طرح کے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ تبارک و تعالی بھی لعنت فرماتے ہیں، فرشتے بھی اور تمام کے تمام انسان بھی۔ یہ تمام انسان کیسے لعنت فرماتے ہیں؟ اس کو ایک واقعے سے میں آپ کے سامنے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ ایک مرتبہ ایک سرکاری دفتر میں گئے اور وہاں پر ان کو 9 بجے کام تھا، لیکن جن افسر صاحب سے کام تھا وہ افسر صاحب جو ہے وہ 11 بجے آئے ٹہلتے ہوئے۔ تو انہوں نے ان کو ایک ایسا جملہ کہا کہ جس سے وہ افسر بھی ہل گیا۔ انہوں نے کہا میں زبان سے آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اس پورے 2 گھنٹے جو ہے وہ میرا دل اندر ہی اندر جو ہے وہ جلتا رہا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جو بھی میرے دل کی آہ ہے، بدعا ہے، اس کا اثر تو پڑے گا۔ اس لیے کہ میں زبان سے کچھ بھی نہ کہوں، لیکن مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ تو کیا میری تکلیف ایسی چلی جائے گی؟ آپ کا وقت ہے 9 بجے اور آپ کیوں 2 گھنٹے لیٹ آئے ہیں؟ آپ کو پتا ہے مجھے کتنے ضروری کام تھے اور ان کی وجہ سے آپ نے میرا وقت ضائع کیا ہے۔ اسی طریقے پر اس وقت 9 انسانی دنیا میں ظلم و ستم کا شکار ہے، اور ان کو نہیں پتا کہ اصل مجرم کون ہے۔ اصل مجرم ہم ہیں کہ جن کے پاس نظام خلافت ہے، جن کے پاس نظام عدل ہے۔ تو جو بھی اس ظلم کی وجہ سے ان کے دلوں سے بدوائیں اٹھ رہی ہیں، وہ بدوائیں کس کے خلاف جائیں گی؟ مجرم کون ہے کہ جس کے پاس عادلانہ نظام ہے، نہ خود اس سے فائدہ اٹھایا اور نہ ان کو جو ہے وہ اس کے فائدوں سے مستفید کیا؟ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے۔ اللہ چاہتے ہیں دنیا میں عدل ہو، اللہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں لوگوں کا بھلا ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ عدل اور بھلائی والی نعمت جس کے پاس ہے، نہ وہ خود اس پر عمل کر رہی ہے اور نہ ہی 9 انسانی کو اس کے فیض اور برکات سے متمتع کر رہی ہے۔ تو ایسے لوگوں پر فرشتے لعنت کرتے ہیں، اور تمام لوگ خالدین فیہا، اسی لعنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان پر عذاب میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ ولا هم ينذرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ الا الذین تابوا، ہاں سوائے ان کے جو لوگ کے توبہ کر لیں، من بعد ذلک، اس کے بعد، واصلحوا، اور پھر اپنے رویے کی اصلاح کریں۔ صرف استغفار کی تسبیح سے کام نہیں بنے گا، اپنے رویے کی اصلاح کریں، دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کریں، دنیا میں عدل کو لانے کی کوشش کریں۔ فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے۔ تو یہ بلکہ میں نے آیات 85 سے لے کے 89 تک میں نے آپ کو سنا دیا۔ نمبر 3، ہم اسلام کے عادلانہ نظام کو نافذ نہ کر کے اور اس کی برکات کا نمونہ پیش نہ کر کے ایک ایسے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے 9 انسانی ظلم و استحصال کے نظام تلے پس رہی ہے۔ آخر روس میں بسنے والوں کا آخر کیا قصور ہے بیچاروں کا؟ وہ دنیا میں کس قدر ظلم و ستم کے جو ہے وہ تحت وہ جانوروں کی طرح وہ رہتے رہے ہیں۔ قصور اصل میں کس کا ہے؟ قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اس نظام کو نافذ نہیں کیا اور نہ اس کی برکات لوگوں کو دکھائیں، لہذا 9 انسانی ظلم کے نظام تلے پس رہی ہے۔ اس زیادتی کا وبال روز قیامت کس پر آئے گا؟ اس زیادتی کا وبال روز قیامت ہم پر آنے کا اندیشہ ہے۔ تو اس حوالے سے دنیا میں بھی اس روش کا نقصان ہے اور آخرت میں بھی اس روش کا نقصان ہے۔ اب اس کے بعد ممکن آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہو کہ اسلام تو دین تھا، اور اسلام کو بطور دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور پھر ایک بڑی کٹھن جد و جہد کر کے اس کو نافذ کیا، لیکن یہ دین اسلام مذہب کیسے بن گیا؟ تو اگر آپ غور و فکر کریں گے تو اس کی اصل میں 2 بڑی بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، خود 9 انسانی اسلام کے عادلانہ نظام کو ہضم نہ کر سکے، اور دوبارہ ملوکیت اور جاگیرداری کا نظام قائم ہو گیا۔ اگر ایک آدمی عادی ہو جائے غیر خالص غذا کھانے کا، تو پھر خالص غذا اسے ہضم نہیں ہوتی۔ تو دنیا میں برسا برس ایک نظام قائم ہو گیا تھا، اور وہ نظام کیا تھا کہ کچھ لوگ تھے کہ جو خاندانی طور پر بادشاہ ہوتے تھے، اور ان کے کچھ ڈیوائن رائٹس کی تبلیغ ہوتی تھی، ڈیوائن رائٹس آف کنگز۔ تو پھر وہ بادشاہ بڑی اونچی شخصیت ہوتی تھی۔ ایک آدمی تصور نہیں کر سکتے کہ بادشاہ ہو اور اس نے پیبند لگے کپڑے پہنے ہو، اور وہ گلیوں پر عام آدمی کی طرح جو ہے وہ ٹہل رہا ہو۔ تو یہ تصور 9 انسانی کے لیے بڑا مشکل تھا اس چیز کو قبول کرنا۔ تو جیسے وہ اقبال نے کہا ہے کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا مزاج اکثر، تو پھر لہذا دوبارہ وہی چیز آ گئی. 30 سال تک بمشکل جو ہے وہ خلافت رہی ہے, اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہی ملوکیت اور جو ہے وہ خاندانی بادشاہ کے بادشاہ, پھر بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا, پھر اس کا بیٹا, یہ چیز دوبارہ آ گئی. تو نوع انسانی اس خالص نظام کو, خلافت کے نظام کو, کہ جس میں خلیفہ قوم کا خادم تھا, حضور نے یہ کوئی الفاظ یہ جو ہے وہ صرف کوئی تھیوری کے طور پر نہیں کہے تھے کہ سید القوم خادم ہم, کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے, اس کی باقاعدہ عملی مثال قائم کر کے دکھائی تھی. ہر خلیفہ جو تھے وہ قوم کے خادم تھے, لوگ آرام سے سو رہے ہوتے تھے اور خلیفہ راتوں کو جو ہے وہ گشت کر کر کے لوگوں کی مشکلات جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے. غیر مسلم بھی تعریفیں کرتے ہیں خلافت کے نظام کی. گاندھی جی کہتے ہیں اپنے وزیروں کو 1937 میں کہ میں تمہارے سامنے وہ جو ہے وہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی مثالیں رکھتا ہوں کہ تم نے ان کی طرح حکومت کرنی ہے, رضی اللہ تعالی عنہما. نمبر 2, پھر رفتہ رفتہ بادشاہوں نے سازش کے تحت قرآن سے دور کیا اور اہل حق کو سختی کے ساتھ کچل دیا. اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ تو انسان کو جہاد کی تلقین کرتا ہے. قرآن کا پڑھنے والا جو ہے وہ عدل کے خلاف, عدل کے لیے اٹھ کر کھڑا ہونے کی اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے, وہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط, سورہ نساء آیت 135, کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو عدل کے علمبردار بن کے کھڑے ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, سورہ مائدہ آیت نمبر 8, اے لوگوں کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے اور گواہ بن کر عدل کے. قرآن کہتا ہے سارے نبی دنیا میں عدل قائم کرنے آئے, سورہ حدید آیت نمبر 25, لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. سورہ شورا میں حضور فرماتے ہیں وہ امرت لعدل بینکم, مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں. اور قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق حکومت نہیں کرتے وہ کافر ہیں, وہ ظالم ہیں, وہ فاسق ہیں. میں نے بھی آپ کو آیتیں سنائی سورہ مائدہ کی. تو اگر یہ آیتیں لوگ پڑھتے رہتے تو پھر تو بغاوت پیدا ہوتی, پھر تو جو ہے وہ بادشاہوں کے ٹھاٹ باٹ اور ان کے محلات اور ان کی عیاشیاں وہ لوگ برداشت نہ کر سکتے. لہذا بادشاہوں نے جان بوجھ کر کوشش کیا کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ قرآن سے دور کیا جائے. لہذا یہ ہے کہ مدارس کا رفتہ رفتہ نظام وہ بنا کہ ان میں آپ کو شیخ الحدیث تو بہت سے مل جائیں گے لیکن شیخ القرآن آپ کو جو ہے وہ شاذ و نادر ملیں گے. سارا زور جو ہے وہ فقہ پر ہے, منطق پر ہے, احادیث کے پڑھنے پڑھانے پر بھی زور ہے, لیکن جو ایمفیسس قرآن پر ہونا چاہیے تھا رفتہ رفتہ وہ ختم ہو گیا. تو یہ اصل میں ہے کہ سازش کے تحت جو ہے وہ کوشش کی گئی کہ قرآن سے دور کیا جائے. کسی نے جملہ کہا تھا کہ ایسا وقت آئے کہ مسلمان درگور, مسلمانی در کتاب. جو مسلمان تھے صحیح معنوں میں ان کو تو جو ہے وہ قبروں میں پہنچا دیا گیا, جو ذرا کھڑا ہوا حق کی آواز دے کر اس کو جو ہے وہ سختی سے کچل دیا گیا, اور جو ہے وہ مسلمانی جو ہے وہ کتاب کی حد تک محفوظ رہ گئی. رفتہ رفتہ مسلمانوں کے ہاں دین کی وحدت ختم ہوئی اور 3 اجزاء پر مشتمل ایک تثلیث ہمارے ہاں وجود میں آ گئی. ایک تثلیث تو عیسائیوں کے ہاں, ایک تثلیث ہمارے ہاں وجود میں آ گئی. وہ کیسے؟ سیاست میں اب بڑا کون ہوگا, کس کی مرضی چلے گی, اوپر بادشاہ سلامت ہیں اور ان کے نیچے ہر علاقے میں جاگیردار ہیں. اسی طریقے پر روحانیت, دین کا باطنی پہلو, اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی کون کریں گے؟ یہ صوفیاء اکرام ہوں گے اور انہوں نے خانقاہیں بنائیں. اور جو دین کا قانونی پہلو ہے اور ظاہری پہلو ہے, اس کے اعتبار سے رہنمائی کون کریں گے؟ یہ علماء اکرام کریں گے, انہوں نے مدارس بنائے. خلافت راشدہ میں یہ تینوں چیزیں ایک وحدت تھی. ہمارے سیاسی لیڈر بھی خلیفہ وقت تھے, ان کے مقرر کردہ گورنر تھے, اور ہمیں کوئی دینی معاملہ پوچھنا ہو تو اس کی رہنمائی بھی انہیں سے لیتے تھے. وہ ہمارے دینی پیشوا بھی تھے, وہ ہمارے سیاسی پیشوا بھی تھے, دین و دولت میں کوئی جدائی نہیں ہوئی تھی, یہ سب ایک تھی. لیکن اب یہ ہے کہ جو بادشاہ وہ نماز پڑھا نہیں سکتا, اس کا کوئی دینی علم ہی نہیں ہے. لہذا یہ ہے کہ رفتہ رفتہ جو ہے وہ طریقت کے لیے جانا پڑے گا صوفیاء کے پاس, شریعت کے مسائل کے لیے جانا پڑے گا علماء کے پاس, اور اوپر جو بیٹھے ہوا ہے وہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. اب پھر ہوا یہ کہ اہل دین اب صرف اہل مذہب بن گئے, اور ابتدا میں تو یہ کام اہل مذہب کو کرنا پڑا یا اہل دین کو کرنا پڑا مجبوری میں, کہ جو بھی آدمی صحیح دین کا تصور پیش کرتا تھا بادشاہ اسے جو ہے وہ مار دیتے تھے یا اس پر شدید قسم کی سختیاں آتی تھیں. اور ابتدا میں پھر مجبوراً جو ہے وہ اہل دین کو صرف مذہب تک محدود ہونا پڑا مجبوری کی وجہ سے, اور ان کے اندر خلوص و اخلاص تھا, اور اس میں پھر ان کے ہاں ہوتا کیا کام محدود ہو کر رہ گیا. کام یہ ہو گیا کہ جو علماء اکرام تھے وہ ان کا کام محدود ہو گیا, کس حد تک؟ درس و تدریس کی حد تک. مدارس بنا رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, تصنیف و تالیف تک جو ہے وہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں, حواشی لکھے جا رہے ہیں. اسی طریقے پر خطیب مدارس سے تیار ہو رہے ہیں، بادشاہوں کو شاہ خطیب چاہیے، اسی طریقے پر فتوے کے لیے مفتی درکار ہیں، مفتی تیار ہو رہے ہیں، اسی طریقے پر عدالتوں کے لیے قاضی تیار کرنے، قاضی تیار ہو رہے ہیں۔ تو علماء اکرام کا کام اب صرف یہ رہ گیا کہ وہ درس و تدریس کرتے رہیں، تصنیف و تالیف کرتے رہیں، اسی طرح سے خطیب، مفتی اور قاضی تیار کرتے رہیں، اور صوفیہ کا کام محض تزکیہ نفس رہ گیا کہ وہ جو بھی ان کے پاس آ جائیں خانقاہ میں اور وہ وہاں پر بیٹھ کر ان کی ذاتی اصلاح کرتے رہیں، اور پھر باہر نکل کر باطل کے خلاف اعلان جہاد کرنا، اس کے ساتھ کشمکش کرنا، یہ معاملہ رفتہ رفتہ ختم ہوتا چلا گیا۔ ابتدا میں یہ کام جیسے میں نے عرض کیا ہوا ہے مجبوری کے طور پر، لیکن پھر بعد میں تصور ہی محدود ہو گیا، اور بعد ازا جب ان طبقات میں دنیا داری اور بگاڑ آیا تو ایک تابعی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہنا پڑا، اب تابعی ہیں یہ، یعنی وہ جو ہے وہ شخصیت کے جنہوں نے صحابہ اکرام کو حالت ایمان میں دیکھا ہو، تو یہ تابعی ہیں، یعنی کوئی زیادہ دور بھی عرصہ نہیں گزرا، یہ کوئی تبع تابع نہیں ہے بلکہ تابعی ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ وما افسد الدین الا الملوک و احبار سوء و رہبانہا، کہ دین کو خراب نہیں کیا مگر بادشاہوں نے، دین میں فساد پیدا نہیں کیا مگر بادشاہوں نے، و احبار سوء یا برے علماء نے، علماء جو کہ ایک ہوتے ہیں علماء حق اور ایک ہوتا ہے علماء سوء، عام طور پر علماء سوء کہا جاتا ہے، لیکن جو ہے وہ سوء تو کہتے ہیں برائی کو، ورنہ صحیح اصطلاح یہی ہے علماء سوء، برے علماء نے، و رہبانہا یا یہ ہے کسی طرح کے راہبوں نے، دنیا دار صوفیوں نے۔ اقبال نے اس کو اردو میں اس طرح سے کہا کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری، اے کشتہ ملائی و سلطانی و پیری، جو کشتہ بنا ہے اس تثلیث سے جس میں کہ ملا ہے، بادشاہ ہے اور جو ہے وہ پیر ہے یعنی صوفی ہے، اس سے جو چیز وجود میں آئی اب اس کے اندر وہ آئینہ ضمیری نہیں تھی کہ وہ کھڑے ہو کر اور حق بات کہہ سکتے اور اس کے لیے پھر ہر طرح کی مشکلات جھیلنے کو تیار ہوتے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ابتدا میں رجال الدین کو مجبوراً اپنی سرگرمیاں محض مذہبی معاملات تک محدود کرنی پڑی، لیکن رفتہ رفتہ تصور ہی محدود ہو گیا اور مذہبی سرگرمیوں کو ہی کل دین سمجھا جانے لگا۔ آج اس محدود تصور کے سب سے بڑے محافظ ہمارے ہاں علماء اکرام ہیں اور ان کے زیر اثر کام کرنے والی تحریکیں ہیں، بڑے سے بڑے عالم دین آپ کو ملیں گے کہ وہ ایک دارالعلوم قائم کرتے ہیں، اسی کا نظام وہ چلاتے ہیں، اور چلاتے چلاتے جو ہے وہ ان کا انتقال ہو جائے تو سمجھتے ہیں سب سے بڑی دین کی خدمت یہی، باقی گلی کوچوں کے اندر جا کے جو ہے وہ تبلیغ کرنا، لوگوں کے اندر اس ظالمانہ نظام کے خلاف ایک نفرت پیدا کرنا، اس سے کوئی جماعت بنانا، اس جماعت کو ظلم کے خلاف جو ہے وہ متحرک کرنا اور باطل سے ٹکر لینے کے لیے کوئی تیار کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ اب تو یہی ہے کہ بس اعلیٰ ترین کام یہ ہے کہ مدرسہ بناؤ، اس مدرسے میں ہماری حکومت ہے، ہم اس میں درس و تدریس کریں گے، اس میں طالب علم تیار کریں گے، اور چونکہ وہ کام بڑھتا چلا جاتا ہے اس پہ خوش ہوتے رہتے ہیں کہ ہمارا کام ترقی کر رہا ہے۔ پھر اکثر و بیشتر حکومتیں بھی اس کام کی پذیرائی کرتی ہیں، کیونکہ یہ کام سیکولرزم کے ساتھ نہ صرف مطابقت رکھتا ہے بلکہ اس کے لیے معاون بھی ہے۔ سیکولرزم بھی یہ کہتا ہے کہ بھائی دین کے معاملے کو بنا دو مذہبی، بالکل صرف انفرادی حوالے سے یہ لوگوں کی اصلاح کرے، باقی اجتماعی اعتبار سے ہمارے نظام کو نہ چھیڑے۔ امریکہ جیسے ملک میں بھی جو ہے وہ پسند کرتے ہیں حکومت کے لوگ کہ قیدیوں کو مسلمان کر لیا جائے، ان کے یہاں یہ ہے کہ جو قیدی مسلمان ہو جاتا ہے پھر بعد میں وہ جرم نہیں کرتا، وہ تو چاہتے ہیں کہ جاؤ تبلیغ کرو قیدیوں کے اندر، ان کو مسلمان کرو تاکہ جو ہے وہ ہمارے اس ملک کو جو ہے وہ جرائم پیشہ افراد سے ملک پاک ہو سکے، اس ملک کی خدمت کرنے والے گھوڑے جو ہے وہ وفادار ہو جائیں، اچھے ہو جائیں۔ تو انفرادی اعتبار سے کوئی روک نہیں ہے، لیکن اجتماعی اعتبار سے آپ اس کی بات نہ کریں کہ اس ملک کا نظام جو ہے وہ کوئی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ تو یہ حکومتیں بھی، ایک مرتبہ سوال پوچھا گیا تھا ہندوستان میں ایک وزیر سے کہ بتائیے کہ آپ نے فلاں جماعت کو تو یہاں پر اجتماع کی اجازت نہیں دی اور دوسری جماعت کو آپ نے اجتماع کی اجازت دے دی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو جماعت پہلی ہے یہ تو کہتی ہے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام ہونا چاہیے، ہمیں یہ قبول نہیں ہے، یہ زمین ہماری ہے اور جو ہے وہ ان کی اس بات کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ جو دوسری جماعت ہے وہ زمین کی بات نہیں کرتی، وہ یا تو زمین کے نیچے کی بات کرتے ہیں یا آسمان کے اوپر کی بات کرتے ہیں، قبر کی باتیں کرتے ہیں، موت کی باتیں کرتے ہیں، اور یا یہ ہے کہ جنت کی باتیں کرتے ہیں، لہٰذا ان سے ہمارا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ پھر اس طرح کی جماعتوں کے لیے آپ حکومت پورا تعاون کرتی ہے، ان کے اجتماع کے لیے اسپیشل ٹرینیں بھی چلیں گی، انہیں ہر طرح کی سیکورٹی اور ہر طرح کی سہولتیں فراہم ہوں گی۔ حکومتیں خود چاہتی ہیں کہ دین کا یہ تصور، مذہبی تصور جو ہے وہ جڑ پکڑے، لوگ اسی کے اندر لگے رہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ امریکہ میں جا کر ان کے گرجے خرید کے مسجدیں بنا دیجئے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اسلام کا انقلابی تصور، اسلام کا دینی تصور یہ پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو اس وقت ہماری موجودہ صورتحال ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آخر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ موجودہ صورتحال کی کیا واضح پیشن گوئی اس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کی گئی ہے۔ اس حدیث کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ شعب الایمان میں، اپنی کتاب شعب الایمان میں اور کتاب العلم میں، علم کے چیپٹر میں لے کر آئے ہیں، باب العلم میں۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے لوگوں پر ایسا زمانہ آنے کا، لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں اس کے نام کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا، ولا یبقی من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں اس کے رسم الخط کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اسلام کا نام تو خوب ہوگا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن اسلام یہاں پر نافذ بھی ہے، کیا فرق ہے ہمارے ملک میں اور کسی غیر مسلم ملک میں؟ بلکہ ہندوستان میں آج بھی آئلی قوانین اسلام کے مطابق ہیں، ہمارے وہ قوانین بھی اسلامی تھے جو کہ ختم کر دیے گئے۔ تو اسلام کے نام کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا، اور قرآن میں اس کے رسم الخط کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ پڑھتے جاؤ، اس کو حفظ کرتے جاؤ، اس کو سناتے جاؤ، لیکن لکھا کیا ہے، مفہوم کیا ہے اس کا، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے اس کی، تو جو ہے وہ، اور قرآن میں اس کے رسم الخط کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ مساجدہم آمرت وہی خراب من الخدا، ان کی مساجد آباد لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ مسجدوں میں فرقہ وارانہ مسائل ہوں گے، کس سے کہانیاں ہوں گی، اولیاء اللہ کی کرامات کا بیان ہوگا، باقی سب کچھ ہوگا۔ در نمی سازد بقرآن محفلش، لیکن ان کی محفلوں سے قرآن کا گزر نہیں ہوگا، قرآن جو کہ اصل ہدایت کی سورس ہے، وہ مسجدیں ہدایت سے خالی ہوں گی، خراب من الخدا، وہاں قرآن کا بیان نہیں ہوگا۔ اور یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، علماءہم شر من تاتا عدیم السماء، ان کے آسمان، ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والوں میں بدترین ہوں گے، من عندہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود، انہی میں سے فتنے اٹھیں گے اور انہی میں لوٹ جائیں گے۔ سارے فرقہ وارانہ ایشوز کون دیتے ہیں؟ یہ فرقہ واریت پھیلانے والے مولوی، جن دین جن کا پیشہ ہے، جو کھاتے ہی دین کا ہے، لہٰذا یہ ہے کہ وہ کبھی نہیں چاہتے مسلمان متحد ہوں، اگر مسلمان متحد ہو گئے تو ان کی چودرات، ان کی لیڈری چلے گی نہیں، تو وہ چاہتے ہیں یہ ٹکڑوں کے اندر بٹے رہیں، تاکہ کچھ لوگوں کا لیڈر میں رہوں، کچھ کا لیڈر وہ رہے، اور یہ سارے جو ہے وہ، اور پھر فتنے انہی میں لوٹ جائیں گے۔ جب کبھی کوئی پروگرام ہوتا ہے اتحاد بین المسلمین کا، تو انہیں وہی لوگ آ جائیں گے، اور اتحاد بین المسلمین بڑے بڑے درس دیں گے، بڑے بڑے لیکچر دیں گے کہ سب دین بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، یہ، اور پھر بعد میں اپنی محافل کے اندر جا کر دوبارہ زہر اگلیں گے، وہ جو ہے وہ مشرک ہے، وہ جو ہے وہ بدعتی ہے، وہ گستاخ رسول ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نہیں ہوتی، انہی میں سے فتنے نکلیں گے، انہی میں لوٹ جائیں گے۔ علماء حق سے دنیا کبھی خالی نہیں رہے گی، ہمیشہ دنیا میں علماء حق موجود رہیں گے، لیکن فی الوقت اکثریت ایسے علماء کی ہے جو دین اسلام کا وسیع تصور دینے اور اقامت دین کے لیے جد و جہد کا جذبہ پیدا کرنے کے بجائے چھوٹے چھوٹے مذہبی معاملات ہی میں عوام کو الجھائے رکھتے ہیں۔ میں حال ہی میں کتاب پڑھ رہا تھا، یہ جو ہے وہ جھنگ شہر کے ایک بزرگ ہیں، نقشبندی سلسلے کے پیر ذوالفقار احمد صاحب، اور جدید تعلیم یافتہ بھی ہیں، ان کے مکتوبات پڑھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ ایک بات لکھی ہے، کراچی کے ایک نامور عالم دین ہیں، وہ ان کے غالباً مرید بھی ہیں، ان کو خط لکھتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جو شخص علم پر عمل نہ کرے، اس کی ادنا سزا یہ ہے کہ مناجات کی لذت سے محروم کر دیا جاتا ہے، یہ ان کا تجربہ ہے، کہ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے منہ نہیں لگا سکتا، کس منہ سے وہ اللہ سے دعا کرے گا، اس کو پتا ہے کہ میرا عمل تو ہے نہیں، میں جانتا سب کچھ ہوں، لیکن میں اللہ کو نہیں مانتا تو اللہ میری کیوں مانے گا۔ تو جو شخص علم پر عمل نہ کرے، ادنا سزا یہ ہے کہ مناجات کی لذت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ پھر آگے بڑے نوٹ کرنے والے الفاظ ہیں، ایک وقت تھا کہ علماء آسمان کے ستارے تھے، لوگ ان کی پیروی کرتے تھے۔ ستارہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ اس کو دیکھ کر رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، ڈائریکشن کا اندازہ ہوتا ہے اس سے۔ آج ٹمٹماتے چراغ بھی نہیں ہیں، آج ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آج آپ کا لیڈر یا تو نواز شریف ہوگا، یا بینظیر ہوگی، یا کسی طرح کا فاسق و فاجر شخص ہوگا، علماء لیڈر نہیں ہے اصلیت کی۔ افسوس صد افسوس کہ جو علماء حلال مال سے بھی اپنا پیٹ نہیں بھرتے تھے، آج ان کے جانشین مشتبہ چیزوں سے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ مال خرچ کیا جاتا تھا علم حاصل کرنے کے لیے، آج علم خرچ کیا جاتا ہے مال حاصل کرنے کے لیے، علم اس لیے سیکھا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے مال حاصل ہو۔ اب اس سارے مرثیے کے بعد کرنے کا اصل کام کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم اسی پر روتے رہیں اور دوسروں کو ہم برا بھلا کہتے رہیں، اور ایک یہ ہے کہ نہیں، ضرورت اس بات کی ہے، کرنے کا اصل کام ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کا صحیح علم سیکھے تاکہ پھر سے اسلام کو اس کے صحیح تصور کے ساتھ زندہ کرنے کی جد و جہد میں شریک ہو سکے۔ حضور کا ایک بڑا پیارا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من جاءہ الموت وهو یطلب العلم، جس شخص کو موت آئے اس حال میں کہ وہ علم سیکھ رہا تھا۔ کیوں سیکھ رہا تھا علم؟ اپنے کوئی شہرت کے لیے نہیں، کوئی پیسے کے لیے نہیں، ایسا نہ ہو کہ میں علم حاصل کروں مجھے پھر کہیں اچھی نوکری مل جائے فلاں یونیورسٹی میں یا فلاں ادارے میں یا میں کسی مسجد کا امام بن جاؤں، نہیں۔ من جاءہ الموت، جسے موت آئے اس حال میں، وہ یطلب العلم، کہ وہ علم سیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ لیحیی بہ الاسلام، تاکہ اس سے اسلام کو زندہ کرے۔ اسلام کا تصور محدود ہو گیا ہے اور اسلام دنیا میں مغلوب ہو چکا ہے، وہ اسلام کے صحیح تصور کو زندہ کرنے کے لیے، اس کے جامع ہمگیر تصور کو زندہ کرنے کے لیے اور اسلام کو غالب کرنے کے لیے علم سیکھے۔ تو فرمایا کیا ہوگا؟ فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں ایک درجے کا فرق ہوگا، اتنا اونچا مقام ہے کہ وہ جنت میں انبیاء اکرام کے قریب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق دے۔ بڑا پیارا شعر لکھا تھا حافظ جالندری رحمۃ اللہ علیہ نے، جب انہوں نے شاہنامہ اسلام اپنی ایک نظم اپنی کتاب لکھی ہے، کیا فردوس یہ مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں اسلام کو زندہ۔ اس نے لکھا تھا شاہنامہ ایران اور یہ لکھ رہے تھے شاہنامہ اسلام، تو کیا فردوس یہ مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں اسلام کو زندہ۔ پھر دیکھیں علم کے حوالے سے بھی، دین کے علم میں اصل اہمیت قرآن حکیم کے سیکھنے اور سکھانے کو حاصل ہے، لہذا آئیے ہم فیصلہ کریں کہ بقیہ زندگی قرآن حکیم کے سیکھنے اور سکھانے میں لگا دیں گے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما اقواما ويضع به اخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت قوموں کو عروج عطا کرے گا اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کر دے گا۔ ایک اور حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ انہا ستکون فتنہ، انکرے فتنہ برپا ہو جائے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اس فتنے سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہوگا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ؟ قال کتاب اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب اس فتنے سے نکالے گی۔ تو اگر پھر سے ہم چاہتے ہیں کہ دین اسلام غالب ہو تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو سیکھا جائے، سیکھنے کے بعد اس کو عام کیا جائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے پھر اس کو سکھائے۔ گلی کوچوں کے اندر جو ہے وہ درست قرآن کی محفلیں ہوں، لوگوں کا تصور اسلام وہ درست کرنے کی کوشش کی جائے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور پھر ان کو اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، اقامت دین کے لیے ابھارا جائے، اور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان تمام محنتوں میں خلوص و خلاص عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔